روایت غلط ہو سکتی ہے، نبی کی زندگی قیمتی ہے، بیش بہا ہے. ایک جگہ صرف ہدایت ثالث میں، ایک جگہ وہاں صاحب ہدایت نے کہا اندہم حدیث، ان کے ہاں حدیث ہے اور ہمارے ہاں نبی کی سنت. یہ دیکھو اسی سے یہ ساری بات میں سمجھ گیا. اللہ بہت مبارک علم ہے فقہ. یہ جو نور الازا کنز قدوری ہدایہ شرح وقایا ہے، ان کے جو بزرگ ہیں اصحاب العلم ہیں، ہمارے استاذ فقیہ وقت محدث کبیر مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی ولی احسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مقام اور مرتبے میں معین الدین چشتی و فرید گنج شکر نظام الدین سے اولا و بہتر لوگ. ان کا فیض تو مریدوں تک رہا ہے، ان کا فیض پوری امت اٹھا رہی، پوری امت فیض اٹھا رہی. اور انہوں نے بھی ان کتابوں پر رہ کر کے عمل کیے. تفصیل کے لیے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی دیوان ملاحظہ ہو. حضرت کا نام سید علی حجویری ہے اور حجویر غزنی کے راستے میں آتا ہے. بہت بڑے عالم، فاضل، کرامات، ولایات والے ہیں. حضرت صاحب کی ایک کتاب عربی میں نظر سے گزری، اس کا نام ہے الامام الکوفی، امام ابو حنیفہ کے حال پر لکھی ہے. الامام الکوفی بس یہ نام ہے عربی. امام اعظم کی سوانح لکھی. اور ان اکابر اولیاء میں سے ہیں جو ایک جیسے ڈٹے ہوئے ہیں، ان میں اول نمبر داتا صاحب ہے، دوسرے پیرانی پیر شیخ عبد القادر ہے، اور تیسرے مجدد ہے. یہی وہ اکابر ہے جو اول سے اخیر تک قوالی اور ٹنگ ٹکور سما وغیرہ غنا کو آرام ناجائز کہتے ہیں. بقیہ سب کے اقوال مختلف ہیں. تو داتا گنج بخش انہیں کہنا چاہیے یا نہیں؟ عام طور پر ہمارے علماء احتیاط فرماتے ہیں، کیونکہ اہلیان بدعت کسی اور معنی میں لیتے ہیں، اور یہ لفظ ان کے لیے پہلی مرتبہ معین الدین چشتی نے استعمال کیا ہے. معین الدین چشتی پوری دنیا میں سرگردان رہے، جس نور کی طلب تھی وہ مل نہیں رہا تھا، پریشان تھے بہت زیادہ. آخر میں آئے اور حضرت کے مزار پر جو مسجد ہے وہاں ٹھہر گئے اور وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے. کافی طویل عرصہ گزارا اور وہ نور جس کی انہیں طلب تھی وہ وہاں مل گیا. بہت خوش ہو گئے تو حضرت کے مسجد کے دیوار پر لکھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. اللہ تعالیٰ نے ان کے در پر ان کو بڑے خزانے عطا فرمائے، اور دینے والا اللہ ہے. اسی سے پھر آگے کہانیاں بن گئی بہت ساری، بدتی اینڈ کمپنی چل پڑی. تو اس وجہ سے علماء توحید و سنت احتیاط فرماتے ہیں. لیکن میں نے حضرت کو ایک دن خواب میں دیکھا ہے اور مجھ سے کچھ مباحثہ کرنے لگے اس پر. تو اس لیے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری وہ بھی دادا گنج بخش کا تلفظ کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ نہیں یہ تو ادب و احترام ہے. یہ تمام القاب جو بزرگان دین کے ہیں یہ کسی حسن ظن میں دیے گئے، لیکن بعد میں خراب عقیدے والوں نے ان کا مطلب بگاڑ دیا. جیسے آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا کہ ایک موحد کہے امبتر ربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزیاں اگائی، یعنی اللہ تعالی نے موسم بہار میں سبززار قسم قسم کی سبزیاں ترکاریاں پیدا فرمائی، اور ایک تحریک ہے امبتر ربیع البقل، تو اس کا وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اپنے آپ پیدا ہو رہا ہے. تو صحیح العقیدہ شخص داتا گن بس کہہ سکتا ہے، اور فاسد العقیدہ آدمی نہ کہ، اور فساد عقیدے والے زیادہ ہے، اس واسطے احتیاط اولا ہے. سید علی حجویری بہت بڑے شام کے بزرگ ہیں، چار سو سترہ میں سلطان محمود ہندوستان آیا، چار سو سترہ میں، اور سترہ حملے سومنات پر کیے، آخری مرتبہ کامیاب ہو گئے. اور یہاں اسلام کو نافذ کیا، اور سومنات سے لے کر غزنی تک تمام آبادی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، راستے میں کنویں کھدوائے، مسجدیں بنوائی، مسافر خانے تعمیر کروائے، فقراء مساکین کو لنگر خانے جاری کیے، یہ لوگ کلمہ پڑھے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے. پھر محمود غزنوی کو اطلاع ملتی تھی کہ بہت نقصان ہو رہا ہے. ایک دن محمود غزنوی نے تمام لوگوں کو جمع کیا، علماء کو، اولیاء کو، ان سے کہا بھائی میرے ڈکسل کی بیماری ہو گئی، دریائے سن ٹھنڈے میں پار پار کر کے، دریائے سن عباسی کنارے کو دیکھو تو گھبرا جاؤ، یہ غریب اس طرح پار کر کے جاتے تھے. کیا بہادر لوگ تھے. اور کہا پھر وہاں پر کفر پھیل جاتا ہے، یہ تو علماء اور بزرگوں کا مسئلہ معلوم ہونا. بادشاہ تھک گئے تو حضرت اقدس سید علی حجویری کے شیخ نے ان کو حکم دیا کہ تم لاہور چلے جاؤ، سب سے خطرناک شہر لاہور تھا، اس میں ہر روز ایک مسلمان کا کباب بنتا تھا، اس کو کاٹ کے اس کے گوشت سے کباب بنا کے لوگ کھاتے تھے، اتنا ظلم تھا. سید علی حجویری نے شیخ سے پوچھا کہ کیسے جاؤں گا، کہ بس پہنچو لاہور، صبح سے شام تک بھیک مانگو، خیر مانگو، خیر رڑک دے ہوا، خیر رڑک دے ہوا، اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سارا بانٹو، تم اس میں سے نہ کھانا، جاؤ چلو. غزنی اور حجویر سے روانہ ہو کے لاہور تک حضرت کو بخار رہا، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں میں نے والدہ کو کبھی نہیں کہا تھا کہ روٹی دے دو، کسی اپنے سوا بندے بشر سے میں نے پانی نہیں مانگا، میں لوگوں سے بھیک کیسے مانگوں گا. لیکن شیخ کامل تھے اور ان کا حکم سر آنکھوں پر، طبیعت کے خلاف بات شیخ کرتے تب شیخ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پیر مرید کے سامنے جھاڑن لگاتا ہے، مرید کو دیکھ دیکھ کے جو ہے اس کو ہنساتا ہے، یہ پیر تھوڑا ہی ہے، اس کی نظر جیب پر ہے. پیر تو مرید کو دیکھ کے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ تو الٹا چل رہا ہے. تو حضرت نے کہا لاہور پہنچو، صبح سے شام تک بھیک مانگو، اور مغرب کی اذان سے پہلے فارغ ہو جاؤ، فقراء و مساکین کو تقسیم کر لو، بس. حضرت لاہور پہنچے اور صبح سے شام تک بھیک مانگا، اور اس کے بعد جب اس کو بانٹا، تقسیم کیا، اور لوگ جو ایمان لانے لگے، تو حضرت فرماتے میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا کہ میرے شیخ کامل ہے، اور اس نے عرش پر لکھا ہوا دیکھ کر مجھ پہ جاری کیا تھا. کہا اتنے لوگ کلمہ پڑھنے لگے کہ گلیاں کوچے بھر گئے لوگوں سے، ہر جگہ وہ ملنگ کدھر ہے جو لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، وہ کلندر کہاں ہے، حضرت مجھے کلمہ پڑھوایا، اپنے دین پر لے آؤ مجھے. حضرت کلمہ پڑھواتے ہیں، پھر جو حضرت نے کتاب میں اپنی سوانح میں اپنے شیخ کی منقبت کی فرمایا بس بھیک مانگنا کیا تھا اور بانٹنا کیا تھا، عرش سے ایمان کی بارش تھی جو لاہور میں ہو رہی تھی. فرمایا کہ لوگ بہت زیادہ کلمہ پڑھنے لگے، مسلمان ہوئے. ایک تالاب تھا وہاں، اس کے کنارے پر میں بیٹھ گیا تاکہ وضو کرنے میں اور نماز پڑھنے میں آسانی ہو. کہا مہاراجہ جو لاہور کا بادشاہ تھا، اس نے کہا یہاں سے اٹھو، اس طرح ہمارے گھوڑے پانی پیتے ہیں. ہمیں وہاں سے اٹھ کے دوسرے کنارے پر گیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر مجھے یہاں سے کہے تو جاؤں گا نہیں. دو تین دن گزر گئے، مہاراجہ کا نوکر آیا، یہاں سے بھی چلے جاؤ، لاہور خالی کرو. حضرت نے کہا کہ نہیں، اب تو نہیں جاؤں گا، اب تو نہیں جاؤں گا، میں ویسے نہیں آیا ہوں، ایک کامل فرد بشر کے حکم پر آیا. مہاراجہ گھبرایا ہوا تھا کہ سب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سارا شہر امڑ آیا. اچانک مہاراجہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مر گیا. کسی نے اس کو کہا ملنگوں کو نہ چھیڑا کرو، کیا تم نے کلندر کو تنگ کرنا شروع کیا ہے؟ مہاراجہ فوراً گھوڑے پر حضرت کی خدمت میں آیا، کہا میں عمر بھر کی معافی مانگ لوں گا، گروویدہ ہو جاؤں گا، پورا لاہور حضرت کے جوتوں میں ڈال دوں گا، میرے ایک ہی بیٹا تھا مر گیا. آپ نے کہا وعدہ ہے؟ اس نے کہا وعدہ ہے بالکل. چل حضرت وہاں آئے اور لاش کے پاس کھڑے رہے اور کہا اللہ مجھ سے زیادہ کمزور و عاجز کوئی ہے ہی نہیں، آپ نے کامل بندے کے ذریعے مجھے یہاں بھیجا ہے، آپ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس نا سمجھ کے بیٹے کو زندہ کر لے تاکہ مجھے سہولت ہو جائے. وہ لڑکا اٹھ گیا. مہاراجہ نے سر، آپ نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں کہ سر صرف سر دینے والے اور سر لینے والے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں رکھیں گے، کیونکہ فیض حضرت کا بہت زیادہ تھا. تو علماء کہتے ہیں مورخین تاریخ میں کہ جو محمود کے لشکر سے نہیں ہوا وہ حضرت اقدس سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی محنت سے اور تبلیغ سے اللہ رب العالمین نے لاہور منور و معطر فرمایا. حضرت کی کتاب ہے کشف المحجوب، بہترین کتاب ہے، علماء کے کام کی چیز ہے. عالم لوگ کتاب بزرگان دین کے غور سے پڑھے تو آپ کو لال و جواہر ملے. مجھے حضرت سے کمال عقیدت ہے، محبت ہے، الحمدللہ. طالب علموں کو بھی کبھی کبھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور چند سورتیں پڑھ کر بعض بعض بزرگوں کو ثواب بخشنا چاہیے، روحانی سلسلے قائم ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے فیضان فرماتے ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں بزرگان دین اور اولیاء کرام کے بہت ہی محاسن درج ہے. عربی میں تو ذہبی کے سیر الاعلام جیسی کتاب سطح الارض پر نہیں ہے جو 40 جلدوں میں ہے. ابو نعیم اصفہانی کی حلیت الاولیاء 9 جلدوں میں، عبد الرحمن جامی کی نفحات الانس لحضرات القدس 444 اولیاء کا حال لکھا ہے. خواب میں رابعہ بصری آئی، کہنے لگی شرم نہیں آتی، تو کیسے مولوی ہے، تجھے باغ بیویوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارا نہیں لکھ رہا ہے. اس کے بعد 44 عورتوں کے حالات لکھے. ہندوستان کے بزرگوں میں سے شیخ عبد الحق محدث دہلوی، باوجود کہ ان کی میلان بدعت کی طرف ہے، لیکن ایسا نہیں جو اس زمانے کے بدعتی فتنہ باز ہے، محدث ہے، بڑے عالم ہے، بعض بعض چیزوں میں ان سے لغزش ہوئی ہے، لیکن ان کی ایک کتاب اخبار الاخیار جس میں ہندوستان کے بزرگان دین اور اولیاء کے واقعات ہیں، پڑھنے کی کتاب ہے. اور دارشک و شہزادہ شاہ جہان کا بڑا لڑکا، ان کی کتاب سفینۃ الاولیاء بہت اعلیٰ اور بہترین. بازور طالب علم جو علم ادب اور سخن کے قدر جانتا ہو وہ لمعات خواجہ پڑھا کرے. لمعات خواجہ، خواجہ خواجگاں، سلطان الہند اور ولی الہند حضرت اقدس معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے احوال پر ایک فاضلانہ قلم سے لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے لمعات خواجہ. دل و دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا. جو بہت ہی قیمتی علوم اور سرمایہ کے قدردان ہے وہ حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی کتاب مکتوبات، جن کو ہمارے بھائی مکتوبات شریف کہتے ہیں، تین زخیم جلدوں میں. کسی زمانے میں بعض بزرگان دین ان کو سبقاً پڑھاتے تھے، جیسے مثنوی کا درس ہوتا تھا مکتوبات کا بھی درس ہوتا تھا. علوم ہی علوم ہیں، اور ولایات کے واقعات گنجینے اور گلدستے ان پر مستضاد. اللہ، میں نے ایک کتاب شروع کی تھی طالب علمی کے زمانے سے، کافی ہو گئی ہے. اس کا نام ہے سلامت الابد فی احوال درر سرحد. صوبہ سرحد کے بہت سارے علماء و مشائخ اور بزرگان دین کے تذکرے ہیں. اگر وہ منصر شہود پر آئی تو بہت سارے گنجینے اور دفینے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ، حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ نعمان رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے بزرگان دین کے واقعات سننے اور سنانے سے بہت زیادہ فیض ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نفلی عبادات سے زیادہ فائدہ محسوس کرتا ہوں. ان ھذا لہو القصص الحق. کہاں سے شروع ہوا؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. آدم علیہ السلام سے شروع کر کے بڑے بڑے گھرانے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، ان کی نانی، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، بزرگان دین کے واقعات بیان کر کے ان ھذا لہو القصص الحق. یہ بیان بھی سمجھنے کا ہے، دو ٹوک بیان. وہ کیا بیان ہے؟ وما من الہ الا اللہ. مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا اور کارساز اور عبادت کا لائق صرف اللہ ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم. صرف اللہ ہی غالب اور حکمتوں والا ہے. کئی پیر اور بزرگوں کے قصے سمجھ کے کئی ان سے مرادیں نہ مانگے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ لیا کہیں اور گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بزرگوں کی باتیں غلط استعمال کی اور بزرگان دین کے ساتھ ناجائز اعتقاد قائم کیا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ اہل کتاب یہود و نصارا، یہی تو کام تھا ان کا. انبیاء کے معجزات لے کر الوہیت تک پہنچا گئے، اولیاء کی کرامات دیکھ کر وہی مراد ماننے بیٹھ گئے. یہ نہیں سمجھے کہ ان معجزات اور کرامات کا مقصد اللہ بزرگ برتر کی عظمت الوہیت کی، بڑائی خدائی کی، شہنشاہیت کی بڑائی، یہ مقصود تھی. قرآن جب ایک واقعہ بیان کرتا ہے پھر اس کا نچوڑ اور اصل بتاتا ہے کہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. اللہ اکبر و کبیر. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو قرآن کریم کی تفسیر کی دو بڑی قسمیں، ایک تفسیر القرآن بالقرآن اور دوسری تفسیر القرآن بالحدیث او بالسنہ او بالفقہ. چنانچہ آپ کو یہی ملے گا، بعض مفسرین پر قرآن کا رنگ بہت غالب ہے، آیتیں ہی آیتوں کی برمار کرتے ہیں. بعض مفسرین پر احادیث کا اثر ہے، جیسے ابن جریر اور ابن کثیر، وہ اصح الاسانید لے کے آتے ہیں، اور بعض حضرات پر فقہی اقوال کے آثار ہیں، ان میں حنفیہ کے سپہ سالار سی این سی کمانڈر ان چیف امام ابو جعفر طحاوی، ان کی کتاب احکام القرآن جو تقریباً 30 زخیم جلدوں سے بڑھ کر ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فقہ پر پہلی تفسیر ہے. اس سے پہلے کوئی اتنی مفصل کتاب نظر نہیں آئی. احکام القرآن لابی جعفر الطحاوی، وهو رأس الفقهاء ورأس المحدثين وأساس الأسانيد في عصره. امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ امام طحاوی کے زمانے میں پوری دنیا میں یہ رواج تھا کہ ایک عالم کو تب عالم مانا جاتا کہ وہ طحاوی سے آ کے پڑھ لے. تھوڑا جو بھی عالم درس کے لیے بیٹھتا تو پہلے پوچھا جاتا کہ آپ نے طحاوی سے کچھ پڑھا ہے، اگر وہ کہتا کہ نہیں تو لوگ کہتے کہ علم میں پختگی مشکل ہوگی. اس واسطے امام طحاوی کو رأس کہا گیا ہے، رأس المحدثین والفقہاء. اللہ یہی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں شرح المعانی درس کے اندر لا نظیر کتاب ہے، خاص کر اس کے جو انظار ہے فقی آپ زر سے لکھنے کی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح مشکل الاصاف، وہ 16 جلدوں میں ہے، بہت زخیم ہے. پہلے کسی زمانے میں صرف 4 جلدے تھی، اب مکمل آ گئی. اس کے شروع میں امام طحاوی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ حدیثوں کے مطلب ہی غلط لیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے، اور فرمایا کہ افسوس محدثین میں ایسے افراد موجود ہیں. میں نے بجائے انہیں کچھ کہنے کے ان کی اطلاع کے لیے یہ کتاب لکھی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حدیث شریف میں ہے کہ مجھ پر امت کی نیکیاں پیش کی گئی تو بہترین نیکیوں میں سے یہ بھی تھی کہ ایک درخت کی ٹہنی راستے میں جھکی تھی یا کسی راستے میں کوئی پتھر رکھا ہوا تھا، ایک آدمی نے وہ ہٹایا، اس وجہ سے وہ جنت گیا ہے، بہترین نیکی ہے. اماتت الاعضاء عن الطریق. آگے دیکھو، اور مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے، سب سے بدترین گناہ میں نے یہ دیکھا، حافظ آیتن فنسیہا، کہ ایک آیت یاد کر چکا تھا پھر بھول بیٹھا تھا. اب اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے گزرے انہوں نے کہا حفظ قرآن نہ کرنا، حفظ قرآن نہ کرنا، بھول جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. انا للہ، یہ مطلب تھا اس کا. حفظ قرآن تو ضرور کرنا اور مرتے دم تک بھولنا نہیں. اور اس کی تائید اس حدیث سے ہے جس میں ہے کہ آپ حفظ قرآن کو کہا جائے گا کہ آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ چڑھتا جا. قرآن کی جتنی آیات ہیں اتنے آپ کے مقامات اور درجے ہیں جنت میں. حدیث شریف میں ہے کہ من اکلا، بخاری شریف میں ہے، من اکل من ہاذہ شجرۃ المنتنا ای البصل والثوم، جو اس بدبودار پھل میں سے سبزی میں سے کھائے یعنی پیاز یا لہسن، لا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد نہ آئے. تو بعض لوگ جو پیاز لہسن کھا کے پھر کہتے تھے آج ہمارے اوپر پابندی ہے، ہم گھر نماز پڑھیں گے. حالانکہ یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے. نماز کے اوقات میں نہ کھائے، بعد میں کھا لیتے. اب کھا لیے تو منہ کنگالو. لوگ کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز کھا لو تو منہ دھل جائے گا، لیکن یہ مقصد تھا کہ آپ مسجد میں نہ جائے یا جماعت میں نہ جائے. یہ غلط بات جو لے لی گئی اس سے. امام طحاوی غریب نے ان راستوں کو بند کرنے کے لیے زور لگایا شرع مشکل میں. یا آپ نے ایک شخص کو کہا لا تکن کا فلان ہے، فلان جیسے مت بنو. کان یقوم اللیل فترکا، پہلے راتوں کو اٹھتا تھا اب اٹھتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ راتوں کو ضرور اٹھا کرے اور عبادات کرے، لیکن یار لوگوں نے یہ بھی مطلب یہ کہ اٹھنا ہی نہیں، پھر اگر چھوڑ دیا تو خیر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے کرتے ہیں لوگ. کیا کیا باتیں دنیا میں ہوتی ہیں. ہمارے صوبہ سرحد میں ایک زمانے میں حافظ قرآن بہت کم ہوتے تھے. وہ کیوں کم ہوتے تھے؟ کہ ان غریبوں کی عزت افزائی بالکل نہیں تھی. ایک حافظ صاحب ہماری مسجد میں آئے، رمضان شریف قریب تھا، دو تین دن باقی تھے، اور مجھے کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے قرآن شریف سنانا چاہتا ہوں، کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے. اگر کچھ جمع ہو گیا پیسے یا کپڑے تو وہ امام صاحب لے لیں، لیکن مجھے صرف تراویح پڑھانے کی اجازت دے. تو میں نے امام صاحب کو کہا، میرے استاد تھے ابتدائی کتابوں کے، میں نے کہا جمعے کے وعظ میں لوگوں کو ترغیب دے کہ حافظ صاحب آئے ہیں اور تراویح سنائیں گے اور سنت کا احیاء ہوگا. تراویح تو ہوتی وہ ہے جس میں قرآن شریف سنا جائے. امام صاحب نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن ممبر پر جب بیٹھ گئے اور جمعہ کا وعظ فرمایا تو اخیر میں کہنے لگے کہ بات سنو، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ حافظ صاحب ہے، اس کو قرآن یاد ہے، یاد رکھنا. اگر اس کو مصلے پہ کھڑا کیا اور پھر تھک گئے تو سب کافر ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن سے جو تھکتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ علم ترقی سے پڑھا ہے. جب یہ بات کہی میں استاد جی رہا پوچھ رہا تھا سوئے پوچھ رہا تھا دیکھا تو سوئے میں آؤ استاد جی کہتے پوچھو ذرا وہ تھا. میں نے مسئلہ دوبارہ میں نے کہا یہ مطلب نہیں حضرت صاحب سے، جلدی میں بات چھوٹی ہو گئی. تراویح سنت اور اس میں قرآن سنت، اور علم ترکیفہ سے وہ لوگ سنیں جس کے سرزمین میں حافظ نہ ہو. آپ کے ہاں قرآن کا حافظ آ کے بیٹھا ہے، اگر آپ نے اس کو واپس کیا تو قرآن سے منہ موڑ کے کافر ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا بس صحیح ہے کہ حافظ سے خیر ہے، السلام علیکم. دیکھے سر ہمارے امام صاحب نے کیسے لوگوں کو ڈرا ہے. گورا آگا جائے حافظ سے اپنا ہاتھ سے گوری ہوتا ہے لیکن میلو کی نال دی جو تو قرآن کو ریاض دے پورا خوکور پس ادری دے بے استڑی شوائی من لڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پہلا سال تھا ہماری مسجد میں جس میں قرآن شریف تراویح میں سنایا گیا. اور الحمدللہ آج دارالعلوم دیوبند کی برکات، دینی مدرسوں کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں پر وہ علم ترکیب والے امام ہو. سب جگہ اللہ کے نیک بندے، ہمارے وفاظ بھائی، اللہ ان کی اور تعداد اور استعداد بڑھائے، خوب قرآن سناتے ہیں الحمدللہ. تو ایک بات کو صحیح رنگ میں کرنا اور اس سے غلط نتیجہ نہ نکالنا، اس پر پابندی لگانے کے لیے امام ابو جعفر طحاوی نے کتاب لکھی اور اس کا نام ہے شرح و مشکل الاثار، جس طرح یہ درسی کتاب ہے شرح و معانی الاثار. بہرحال قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے مطالب جاننا یہ ضروری ہے. جب مطالب معانی معلوم ہو تو عمل ہو سکے گا، معلوم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے ہو. اس لیے اس کے جاننے کا نام علم التفسیر ہے. فہم الآیا یا علم الآیا یا الوقوف بالآیات، اگر یہ تحت اللغہ ہے تو ترجمہ ہے، اور اگر یہ حسب العرف ہے، حسب الشرع ہے، تو تفسیر ہے. الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یہ لغت ہے، لیکن خوبی کس کو کہتے ہیں، کمال کس کو کہتے ہیں، حمد کس کو کہتے ہیں، یہ اب آپ تفسیر کرنے لگ گئے. ترجمۃ الآیۃ معناها لغتا، و تفسیر الآیۃ وضاحتها عرفا او شرعا ثم الفرق بین التفسیر والتاویل. تفسیر فسرس ہے، فسرس سفرس ہے، اسفرو بالفجر، فجر جب روشن ہو جائے، رات کا اندھیرا چھٹ جائے تو پتہ چل جاتا ہے. بوقت صبح شود ہم جو روز معلومت، کہ باقی باغ کا انداز در شبیر دے جور، صبح پتہ چل جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے. سفرا اور فسرا ہم مانا ہے. تفسیر کہتے ہیں شرح الآیۃ او توضیح الآیۃ علی وجہہا تفسیر، و توضیح الآیۃ عن وجہہا تاویل. مثلا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، تو گائے اور بھینس ذبح کرنا تفسیر ہے. اونٹ، بکرا اور مینڈے کا بھی ثواب ملنا، یہ تفسیر ہے. توضیح الآیۃ علی وجہہا، ہاں آیت چاہتی یہی ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی حلال جانور خیرات کر دیا جائے، لیکن یہ اس سے نکالنا کہ بھائی صرف گائے کاٹنا کافی نہیں ہے، نفس کی بھی اصلاح چاہیے نا. آپ بھی تو کوئی تبدیلی قبول کر لے، جن کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھے، اور جن کی ہے لیکن ابھی کٹ کٹ رہی ہے، کھینچی چل رہی ہے، وہ اس کو بچائے. یہ اپنی اصلاح یہ بھی تو ضروری ہے. مال خرچ کر کے مال کی تطہیر تو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی نیکی قبول کر کے ہم بھی ٹھیک ہو جائے، یہ تاویل ہے. ہذا تاویل. اگرچہ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں کہا ہے کہ تاویل و تفسیر ہم مانا ہے، کبھی تفسیر پر تاویل کبھی تاویل پر تفسیر کا اطلاق ہو جاتا ہے. بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ توضیح الآیا بالمنقول تفسیر و توضیح الآیا بالمعقول تاویل. ایک آیت کی وضاحت منقول علوم سے جو چلے آئے ہیں یہ تو تفسیر ہے، مگر عقل و درایت سے یہ تاویل. اس طرح بھی کہتے ہیں کہ توضیح الآیا بالروایت تفسیر و بالدرایت تاویل. اللہ، اہم مہم تفاسیر بہت زیادہ ہے. آپ نے کل سنا تھا یتیمۃ البیان صفحہ 26 ہے، وہ غلطی ہو گئی تھی. یتیمۃ البیان صفحہ 26 کے حوالے سے کہ حضرت امام الاثر نے کہا ہے 200,000 تک تفاسیر پہنچ رہی. ہم بعض بعض سے مستفید ہیں جن کی وجہ سے ضرورت کتاب اللہ کی پوری ہو جاتی ہے. یہ تو ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے جس پر عمل ضروری ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اور جب جاننا ضروری ہے تو اس کی خدمات بھی رہے گی مختلف رنگوں میں، ڈھنگوں میں، مختلف زبانوں میں، سلیس، آسان، مشکل، مفسر، مفصل، مجمل، پوری ادھوری، اظہار، تراجم اور بیانات کے ہوتے رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل حق تفاسیر اور بعض بعض ایسی ہیں جن میں ارادتاً خاص فکر سے کچھ غلطی ڈالی گئی ہے، ان کی نشاندہی بھی بہت ضروری ہے. ایک تو تفسیر میں راجح مرجو ہے وہ علم کی باتیں ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابن کثیر میں کوئی روایت کمزور نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح المعانی میں کوئی غلط مسئلہ نہیں ہے، سینکڑوں ہے. یہی حال کبیر اور قرطبی کا ہے، لیکن یہ متعمدین نہیں ہے، یہ مصلحین ہیں. العلم للرحمن جل جلاله، اور پیغمبر کو کہتے ہیں وقر رب زدنی علما، آپ فرما دیجئے پروردگار میرا علم بڑا. اللہ اکبر. پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کہیں کہ اللہ مجھے بڑا نمازی بنا. نمازی آپ ہیں ہی بہت بڑے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھے یا بہت زیادہ عمرے اور حج کر لیں، لیکن علم کے لیے آپ کو کہا گیا کہ اس کے بڑھنے کی دعا کریں. تو علم یزداد یومن فیوم. امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اور بچے کھیل رہے تھے، بارش ہوئی تھی تو وہ ڈھلان سا ہوتا ہے منگڑ تک خواہدان کے وایو، بچے ادھر بیٹھ جاتے ہیں تو ادھر تک پھسل جاتے ہیں، پسلان جیسے کہتے ہیں، اس پر بچے کھیل رہے تھے. امام صاحب نے کہا خیال کریں کہیں ایسا نہ پھسلے کہ ہڈیاں ٹوٹ جائے. شامی میں ہے، شروع میں، تو ایک بچے نے آواز دی کہ امام صاحب آپ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ پھسل گئے امت غرق ہو جائے گی. امام صاحب گھبرا گئے، کوئی چھوٹے سے بچے نے کیا نصیحت کی، پورا دن حضرت کو بخار رہا. ذلت العالم ذلت العالم، عالم کی غلطی سے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے. ایک غلطی ہونا ہے، اس سے انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. مجتہدین کے بھی مرجوع اقوال ہے، قدوری اور کنز میں موجود ہے، خلاف لابی یوسف خلاف لمحمد، سولہ مسائل میں ظفر ابن حزیل نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے اور ان سولہ پر فتوا ہے، ظفر کے اقوال پہ فتوا ہے حنفی فقہ پہ. محدث ابن شاہین نے اور ابو زرعہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے رجال پر گرفت کیے کہ یہاں پر نام یہ ہے اور یہاں اس طرح ذکر ہوا. اور دارقطنی نے ایک کتاب لکھی الالزامات والتتبع علی الامامین الہمامین ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری و مسلم ابن الحجاج القشیری. امام محمد نے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، پورے اہل مدینہ کو جوابات دیے اور بتایا ہے کہ ان مسائل میں آپ حضرات سے غلطی ہو رہی ہے. یہ خطرناک بات نہیں ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ ایک نظریہ بنایا گیا اسلام کے خلاف اور پھر اس کے لیے قرآن میں توڑ مروڑ کی گئی، اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں یا تحریف فی التفسیر بھی کہتے ہیں یا خیانت فی العلم بھی کہتے ہیں. الحمدللہ دہلی کے بیشتر علماء جن میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین سے فہرست ہے، ان کے تراجم اور تفاسیر کافی حد تک ہمارا سرمایہ ہے. دیوبند کے قابر علماء شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کے تین سورتوں پر تفسیر ہے، فاتحہ، بقرہ اور نساء، آل عمران کے فوائد ضائع ہوئے، اور پورے قرآن کا ترجمہ انہی کا ہے اور آل عمران کا، اور پھر مائدہ سے اخیر تک ان کے شاگرد اجل پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں اور بہترین ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارا متن متین ہے، شیخ الہند کا ترجمہ و فوائد متن متین ہے، وہ اصل متن ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بیان القرآن لکھی ہے، آفرین اس خدائے بر پہ درے کہ از اومان ای چنی پہ سرے. اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمت ہے مولانا اشرف علی صاحب، خزانے جمع کیے. اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے علم میں قرآن و سنت اور فقہ نفی کے بعد کیا بہاریں دیکھی، تو میں ان میں تین کتابوں کا نام لوں گا، ابو بکر کاسانی کی بدائی، مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن، اور امام الاثر مولانا انور شاہ کی عقیدت الاسلام. یہ بہت ہی پاس سے ہٹا نہیں سکتا، بس تکیے کے اوپر ایسی رہی. آپ صرف سننے سے نہیں بنیں گے، آپ جب وقت آئے گا اور قرآن سمجھنے کی فکر پیدا ہوگی اور آپ بہت کچھ دیکھیں گے اور پھر بیان القرآن اٹھائیں گے، تو پھر یہ فقیر یاد آئے گا کہ ہم کسی کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ جب بیان القرآن کے فضائل پر آئے تو حقیقت یہ ہے کہ زبان میں استطاعت نہیں ہے. وہ محاورہ میرا نہیں ہے، وہ سلاست نہیں ہے جو بیان القرآن کی جلالت اور فضیلت بیان کروں. مولانا اشرف علی صاحب کی پوری زندگی علم کی ہے، آپ نے 1365 کتابیں لکھی چھوٹی بڑی ایک تعداد کے مطابق، لیکن چار کتابیں آپ کے قلم سے ایسی نکلی ہے جن پر ہندوستان فخر کر سکتا ہے. اول تفسیر بیان القرآن، دوسری اصلاح انقلاب امت، تیسری بوادر النوادر، اور چوتھی التکشف عن مهمات التصوف. چار کتابیں ہندوستان پیش کر لے پوری دنیا میں بالا رہے. اللہ، بیان القرآن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ پوری دنیا میں اس کے جتنے نسخے چپ چکے ہیں سب میرے پاس موجود ہیں. اس سے عشق کا اندازہ لگایا. نہیں ہو سکتا یہ کہ کوئی نسخہ بیان القرآن کا ادھورا پورا پاروں میں مکمل، دو جلدوں میں، تین میں، 30 پاروں میں، اور میرے پاس نہ ہو. ایک طالب علم کفیل نام ہے پشاور میں، مجھے کہا میں نے پشاور سے اوپر ایک دیہات میں ایک بیان القرآن دیکھا ہے، حضرت آپ کے پاس نہیں ہے؟ میں لے آؤں. لے گیا، ٹھیک ٹھاک مہنگا خریدا. میں لاہور ٹھہرا ہوا تھا، لاہور پہنچایا. ظاہر ہے ایک آدمی پشاور سے لاہور آتا ہے، 2-3 ہزار روپے اس کو اور دیے. شبیر میواتی ہے، کتابوں کا کام کرتے ہو، مجھ سے کہتا ہے کہ جتنے پیسے دیے اس کے 10 بیان القرآن آ جائیں گے. میں نے کہا مگر آپ نے اس طالب علم کا ذوق اور محنت نہیں دیکھی. ایک طرف اس کو ڈالوں اور دوسری طرف نوٹ ڈالوں تب بھی اس کا حق کے محنت ادا نہیں ہوگا. میرے لیے در در پھرا. اور وہ نسخہ جو لایا وہ میرے پاس پہلے سے موجود تھا، لیکن میں نے اس کو خوب دیکھا، خوب خوش ہوا. میں نے ماشاء اللہ جو، تاکہ اس کی ہمت رہے، خوش رہے کہ میں نے صحیح محنت کی. الحمدللہ. بیان القرآن میں مولانا اشرف علی صاحب نے بڑے کمالات جمع کیے ہیں. اور آخری بات، جیسے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے. بس ایک خدمت تھی جو اللہ نے لی. بخاری کی 87 کتابیں ہیں. الادب المفرد ہے، اور ضعفاء ہے، اور مجاہیل ہے، اور التاریخ الصغیر ہے، اور کبیر ہے، اور کتنی چیزیں ہیں ان کی دنیا بھر کی. لیکن الجامع الصحیح، المسند المختصر، من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، قیامت تک ابد نشان ہے. اس طرح شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو گلستان لکھی ہے، آہا سبحان اللہ. گلستان جب لکھ رہے تھے تو ایک دن ساتھیوں کو دیکھا، سب جا رہے ہیں اثر کے وقت. کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اثر کا وقت ہے، باغات کھل گئے ہیں، بہار کا موسم ہے، اور تباہ بھر بھر کے پھول لاتے ہیں. شیخ سعدی نے کہا ادھر بیٹھو. بچکار آئے دز گل تبکے، از گلستان مم بربر کے، گل ہمی چند روز شش باشد، ای گلستان ہمیشہ خوش باشد. چھوڑو پھولوں کو لینے جا رہا ہے وہ، ابھی 2-3 دن 6 دن تازے ہوں گے، لیکن میں نے ایسی کتاب گلستان لکھی جو قیامت تک تر و تازہ ہوگا. آپ یا پڑھنے نہیں جانتے ہیں یا پڑھانے والے نے ذرا توجہ نہیں دلائی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی گلستان لاسانی ہے. 35 کے قریب کتابیں اس کے جواب میں لکھی گئی ہے، لیکن گلستان سعدی اب بھی خزانہ ہے علم کا و عقل کا. حضرت الاستاذ استاذ العالم شیخ المشائخ مولانا فضل علی صاحب جہانگیر بھی فرماتے تھے، جو گلستان پڑھے اور عاقل نہ ہوا، سکندر نامہ پڑھے بہادر نہ ہوا، یوسف زلیخا پڑھے عاشق نہ ہوا، حافظ کا دیوان پڑھے صوفی نہ ہوا، اور مولانا روم کی مثنوی پڑھے اور پاگل نہ ہوا. یعنی مجنون العلم، فدا فنا فی التوحید، فنا فی المحبہ، تو پھر فرماتے تھے عیدہ بنی آدم نے سوئے. اور یہ تمام کتابوں جن نام لیے مولانا کو حفظ تھی پوری. یہ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک، استاد مولانا لطف اللہ، حضرت الشیخ مولانا عبدالحنان، بادشاہ گلی صاحب اکوڑا خٹک، یہ سارے حضرات دیوبند جانے سے پہلے ان سے فارسی پڑھتے ہیں. ایسے جامع عالم. اللہ اکبر و کبیرہ. تو اسی طرح شیخ سعدی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ گلستان جیسی کتاب کوئی اور لے کے، ان کی کلیات ہے، ان کی بوستان ہے اور ان کی تفسیر ہے، تفسیر سعدی قرآن کریم کی تفسیر ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوایا ہے، لیکن گلستان ابد نشان ہے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن بھی حضرت مولانا کے دسترس سے باہر ہو گئی. اللہ نے خاص معجزہ ظاہر فرمایا. اللہ ان بزرگوں کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگان دین نے خدمات فرمائی ہے. مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے ایک ترجمہ اور تفسیر انگریزی میں لکھی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، اور کئی انگریز یہود اور نصارا اسے پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک انہوں نے اردو میں لکھی ہے، وہ بھی بہت علم ادب کے اعلیٰ معیار پر ہے، لیکن مرزائیت کے بارے میں ان سے کچھ غلطی ہو گئی ہے اور ان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھا ہے، جو ان کی بہت بڑی فوج غلطی تھی. یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ مولانا اشرف علی صاحب کی تفسیر بیان القرآن اس نام پر مشہور زمانہ مرزائی، لاہوری مرزائی مولوی محمد علی، اس نے بیان القرآن لکھی اور اسی طرز سے لکھی اور اس میں قادیانیت ڈالی ہے پوری. نام بیان القرآن ہے، اسی طرح چھپائی ہے، وہی اردو ہے، وہی الفاظ ہیں. یہ بھی علماء دین کا منصب ہے کہ ان سے تعلق ہو اور آدمی صحیح چیز تک پہنچ سکے. میں تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا ایک نسخہ بٹنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت ضروری ہے. یہ جو قرآن شریف ہم تفسیر والوں کو دیتے ہیں، اس کو بیاض کا نسخہ کہتے ہیں. ہر آیت کے نیچے سطر خالی ہوتا ہے تاکہ ضروری باتیں لکھنا چاہیں تو لکھ سکیں. یہ ایک بات تو یہ یاد رکھے کہ ہر شخص لکھنے کا اہل نہیں ہوتا قرآن میں، غلط خراب خط گندے تحریر وہ نہ لکھے، اس کے لیے علیحدہ کاپیاں بٹ گئی، اس میں اپنے پاس لے کے پھر فرصت میں کسی اچھے آدمی سے یا تسلی سے لے کے. قرآن کے نیچے غلط الفاظ لکھنا نامناسب بات، کہیں عذاب کا شکار نہ ہو جائے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ درس کے ساتھ لے کے، ہمارا درس تو تین چار گھنٹے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں، آرام سے زور کے بعد، مغرب کے بعد رات کو لکھا کریں، مگر صحیح لکھے، یہ مطلب ہے میرا. دوسری بات یہ کہ لکھنا ضروری بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اتنا حفظ رکھتے ہیں کہ ایک لفظ بھی نہ لکھے تب بھی انہیں یاد رہتا ہے. آفرین ایسے حافظے پر. خود اس عاجز اور فقیر نے بہت کم لکھا ہے، بلکہ لکھنے کا زیادہ ملکہ بھی نہیں ہے، حیوان ناطق تو کچھ گزارا کرتا ہوں، حیوان کاتب کمزور، کیونکہ مجھے شروع ہی عمر میں مزمل صاحب جیسے لکھنے والے ملے، ان جیسے لکھنے والے ماں نے بہت کم جنے ہوں گے، میرے منہ سے نکلتے ہی اسے وہ سٹ کر لیتا ہے، اور کبھی بھی ان کے پیشانی پر شکن نہیں آئے، دسوں کام بیسوں کام چھوڑ کر کے یہاں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ انہیں دونوں جہانوں کی سعادت، بزرگی اور اجر و ثواب نصیب فرمائے. تو مجھے جو لکھنا تھا وہ بھی نہیں رہا، میں بیٹھا رہتا ہوں، املا کرتا ہوں، املا کرانے کا امام ہوں پورا. تمام تحریرات جو میری ہے وہ مزمل بھائی کے قلم سے، املاعات سب میرے ہیں، ایک لفظ اوپر نیچے بھی ان کا نہیں ہوتا. تو ایسے اچھے لڑکوں سے آپ بھی کام لے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کا خط بہت خراب تھا، بڑے قابل تھے، خط صحیح نہیں تھا. ایک آدمی نے کہا شاہ صاحب کا خط اچھا نہیں. اچھا کہ چلو آپ کا کیسے گا، میں تو کاتی ہوں. کہ لکھو الف. اس نے بہت خوبصورت الف بنایا. اس کے بعد شاہ صاحب نے بھی ایسے ڈانگ کہچا. شاہ صاحب نے اس سے پوچھا تم نے جو لکھا کیا ہے؟ کہا الف ہے. کہ یہ جو میں نے لکھا؟ کہ یہ بھی الف ہے. حضرت نے فرمایا بس خط اتنا بہت ہے کہ پڑھنے میں آ جائے، اس سے ذرا باتیں چھوڑ. اگر خواہی کی شوی خوش نویس، می نویس می نویس می نویس. حسن کتابت بھی ملکہ ہے، جیسے استاد محترم مولانا عبدالحنان سے اعلی ترین لکھنے والے تھے بہت، ان کے دور میں ان جیسے لکھنے والا میں نے نہیں دیکھا. اب بھی کبھی زیارت کرا دوں گا حضرت کی تحریر، جیسے یاقوت مرجان ہے ایسا لکھتے. یہ 100 سال کی عمر میں قلم لے کر کے لکھنا شروع کر دیا. اللہ، مولانا احتشام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بہترین لکھنے والے تھے. اللہ اکبر. یہ نسخہ جو ہم تقسیم کرنے والے ہیں، چند سالوں سے ہمارے پاس سے ہم نے تیار کرایا تھا، اور شروع میں کچھ اپنی ہدایات بھی اس میں ڈالی تھی جو آپ سے متعلق ہے، ہم سمجھاتے ہیں تاکہ ہم سے پڑھنے والوں کو سہولت رہے. گزشتہ سال ہم نے اجلت سے تفسیری دنوں میں ایک ادارے سے چھپوایا، وہ اپنے لوگ ہیں اور اہل حق ہے اور اعتقاد والے ہیں، لیکن ان سے چھپنے میں بڑی غلطی ہو گئی، اور کچھ کچھ صفحے آیات اس میں رہ گئی. جسے میں نے دیکھا تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، بہت تکلیف پہنچی، پوری رات نیند نہیں آئی. کوئی صورت ہی بھی نہیں ہے یہ طلبہ کو کہنا کہ تم اپنے ہاتھ سے لو گئی کوئی بات ہے. قرآن شریف ایک ناموزون نسخہ دنیا میں شائع ہو جائے. تو اس واسطے ہم نے اس سال اپنے نہیں چھپوائے. اتفاق سے ہمارے عزیزم جنید مزمل صاحب کے بڑے صاحبزادے، جو بہت ہی قدردان لائق عابد زاہد نیک سارے، اللہ نظر سے اور دشمنوں سے اور بیماریوں سے بچائے انہیں بھی اور ہم سب کو، اس نے بڑی باغا دوڑی کی، ایک نسخہ تلاش کیا جو ہمیں وافر مقدار میں اپنے مخلص دوستوں کی کرم فرمائی سے فوراً مل گیا. نسخہ اعلی ترین، کوئی شک نہیں. اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں ایک علیحدہ سلسلہ ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب کا، جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، اور خطیب اسلام مولانا عطا اللہ شاہ بخاری عنایت اللہ شاہ بخاری، اور استاد العلماء قاضی شمس الدین صاحب وغیرہ بزرگوں کے استاد تھے. قرآن کے علوم میں یدی طولہ رکھتے تھے، مولانا حسین علی صاحب، انہوں نے 1300 ہجری میں فقیہ الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے دور حدیث پڑھا تھا، 1300 میں، 1323 میں حضرت گنگوئی کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت گنگوئی کے حکم پر انہوں نے مولانا محمد مظہر نانوتوی سے قرآن شریف کی تفسیر پڑھی. مولانا محمد مظہر نانوتوی کا علیحدہ طریقہ تھا، آیات اور رکوع، ربط، خلاصے، دعوے، یہ طریقے ہیں جو آگے چل کر ہم بھی اسی طرز پر چلانے والے ہیں آپ کو انشاءاللہ. مولانا حسین علی صاحب نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی. آپ اس کا اندازہ لگائے کہ جب امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب سے ان کے داماد اور بیٹ جو ہے نا خاص شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری، جنہوں نے 70 جلدوں میں بخاری کی شرح انوار الباری لکھی، انہوں نے پوچھا کس سے بیعت ہو جاؤ، حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا مولانا حسین علی صاحب سے. ان سے بیعت ہو جاؤ، ان کے اوپر تو بڑے اعتراضات ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے کہا چونکہ کام کے آدمی ہے اس لیے تو ان پہ اعتراضات. حضرت مولانا احمد علی لاہوری امام الاولیاء شیخ التفسیر، وہ فرماتے تھے میں سب علماء کو سالانہ جلسے میں عوام کے لیے بلاتا ہوں، لیکن مولانا حسین علی اور علامہ انور شاہ کشمیری کو علماء کے لیے بلاتا ہوں، ان سے علماء فائدہ لے. ہمارے شیخ اور استاد حضرت اقدس حضرت بنوری نے بھی یتیمۃ البیان میں اہل حق علماء میں مولانا حسین علی اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرمائی ہے. ان کے خاص الخاص شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے، جنہوں نے تفسیر جواہر القرآن لکھی بغیر کسی تکلف کے، دیوبندی مزاج کے مطابق. پوری دنیا میں اس وقت اگر شمشیری برہنہ ترجمہ و تفسیر ہے تو مولانا غلام اللہ خان کی جواہر القرآن. تین جلدوں میں ہے. عمر بر اہل باطل کے خلاف کام کیا ہے، مسئلہ حیات اور ممات میں کچھ منتشر اور رائے ہو گئے تھے. آخری فیصلہ قاری ممتویہ محتمم دارالعلوم دیوبند نے تعلیم القرآن آنکھ ہی کیا، شیخ نے تسلیم کیا، اور اس زمانے کے تعلیم القرآن کے سالے میں موجود ہے سب کچھ. کچھ مقامات کہتے ہیں کہ جواہر میں ایسے ہیں کہ جن پر مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا خیر محمد جالندری اور استاد محترم مولانا یوسف بن نوری کو اعتراض تھا. کچھ حضرات فرماتے کہ ان کی اصلاح کی گئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، الفاظ تبدیل کیے گئے، مفہوم وہی ہے. اس عاجز کے نزدیک ایسی کوئی بات اس میں موجود نہیں، درست اور بہترین چیز. ہمیں اس تفسیر کے علاوہ اور بہت سارے تفاسیر ہیں، لیکن جو نسخہ قرآن آپ کو ملنے والا ہے اس پر ایک مقدمہ جواہر القرآن کا پریس والوں نے لگایا ہے 109 صفحے کا. یقین کر لے کہ یہ مقدمہ ان کا ایک احسان ہے، جس ریٹ پر قیمت پر انہوں نے نسخہ دیا ہے وہ نسخہ ویسے ہی اتنی قیمت کا ہے. اور یہ 109 صفحے جو میں 10 دن لگا کے پڑھاتا تھا، یہ آپ کو جب مل جائے گا آج رات کو آپ اسے مطالعہ کر لے، کل ہم آگے فاتحہ میں داخل ہو جائیں. اور طبقات مفسرین میں سے کچھ اہم مہم تفاسیر وہ بتائیں گے. یہ نسخہ آپ کو کل رات کو بٹنے والا تھا، پھر یہ خیال ہوا کہ طلباء کم ہیں تو پھر صبح کے بجائے آج مغرب کے بعد دیا جائے گا. جس مولوی صاحب نے وہ نسخہ شائع کیا ہے اس نے اپنی طرف سے اپنی تنظیم کے بعض لفظ لکھے. یہ ان کی اپنی طرف سے شیخ القرآن کا دامن اس سے بالکل بری ہے. جواہر چپی بھی موجود ہے اس میں, ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے. اپنی طرف سے اپنی تنظیم کا نام ڈال دیا جگہ جگہ تعارف کے لیے, نہ ہوتا تو اچھا تھا, مجھے درد سر نہ کرنا پڑتا. یہ وضاحت میں نے اس لیے کہی کہ ہم اختلافی مسائل میں حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری, محقق الاثر, ترجمان مسلک دیوبند, امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب اور جمہور علماء دیوبند کے ساتھ ہے. ہم دوسرے افراد کے اکائی دہائیوں پر چلنے والے نہیں ہیں. جی ہاں, لیکن ہم کسی بزرگ یا ان کے خدمت دین اور خدمت قرآن کے منکر بھی نہیں ہیں. ہم دلالت و جزالت کے ساتھ کہتے ہیں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان علوم قرآن کے اپنے وقت میں امام تھے, اور یہ امامت اس مقدمے میں واضح ہے جو آپ کو ملنے والا ہے. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر, جو میرے شیخ و مرشد ہیں اور دیوبندیوں کے فخر و مفخر تھے اور بہت بڑے علامہ فہامہ تھے اپنے دور کے, وہ بھی حضرت مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد ہیں, بلکہ خلافت بھی انہی کی طرف سے تھی. مجھے جو خلافت دی ہے تو مولانا حسین علی والی دی ہے. میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے حضرت کی قرآن کی اجازت چاہیے, تو حضرت نے تمام علوم میں, فنون میں, سلاسل میں اجازت نامہ لکھ کے دے دیا, اور اس طرح یوں ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو گئے. الحمدللہ حیات اور ممات میں ہمارا موقف آئے گا, آپ دیکھیں گے جمہور دیوبند, اہل سنت والجماعت اور یہ اکابر بڑے عدل کے ساتھ درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے گا. میں دور حدیث والوں کو کہتا ہوں کہ ہم نہ حیاتی ہے نہ مماتی ہے, ہم اوساطی ہے. ایک طالب علم شیطان نے مجھے لکھا کہ آپ اوساطی نہیں فسادی ہے. میں نے کہا فساد تو ختم کرنے کے لیے کہا, تو وہ حیاتیان ہے تو مماتیان پہ فتوے لگا رہے, مماتیان حیاتیوں کو مشرک کہتے ہیں. اور ہم وکذالک جعلناکم امتا وسطا, اللہ فرماتے ہیں تم درمیانی امت ہو, نہ یہود کی طرح افراد کرو نہ نصرانیوں کی طرح تفرید کرو, درمیان میں جبر اور اختیار کے ایک اعتدال کے راستے پر رہو. وہ اعتدال کا راستہ مسلک دارالعلوم دیوبند ہے. الحمدللہ یہ نسخہ آپ کو آج ملے گا انشاءاللہ تعالی, اور جو ضروری وضاحت تھی وہ کر دی گئی. اللہم لک الشکر والحمد, بس آج اس پر اکتفا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل سے تفصیل عرض کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اہم مہم تفاسیر جن سے ہمارا سروکار ہے ان کا تعارف کریں, اور علوم قرآن پر جو اصولی کتابیں ہیں ان کا تذکرہ کریں, اور بعض اہم مہم تفاسیر جیسے معارف القرآن حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب, معارف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کا دہلوی, اور تدبر القرآن امین اصلاحی, یا بعض دوسرے لوگوں کی تفاسیر ان کا بھی کچھ حال عرض کرے, اور جن کی طرف زیادہ مراجعات ہے ان کی نشاندہی کرے, اور بعض وہ تفاسیر جن میں تفسیر کم اور تحریف زیادہ کی گئی ان کا بھی ذکر کر لے, تاکہ آدمی کو بتایا جائے کہ اس میں مرچ زیادہ ہے, اس میں نمک زیادہ ہے, تھوڑی احتیاط کر لو. اور یہ تو دین ہے اور امانت داری اس میں اصل ہے, ہماری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں. ہمارے سامنے علماء دین کا ایک عظیم طبقہ ہے جن کا دامن ہم پکڑے ہوئے ہیں. مجال نہیں ہے کہ ہم کوئی رائے زنی کر لے, حاشا وکلا. اتنا ہو تیرے تیخ کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. ہم اپنے بزرگوں کی خدمات, ان کے تفسیری حوالے, اس قدر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضرین اور غائبین سب مسرور اور منصور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک الخیر کلہ خیر الدین والدنیا وخیر الآخرہ. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انت ولي الخيرات وبيدك الحسنات. اللهم اليك الرغبة ومنك الرهبة. خدایا تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرما, اور ہمارے شاہد افریدی کے والد جو چند روز پہلے فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور شاہد عزیز کو رب العالمین ان کے خاندان کو صبر و اجر عطا فرمائے. جتنے اکابر و اسلاف, مفسرین, محدثین, فقہاء دین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کرام, علماء راسخین, مشائخ, اساتذہ, اہل حق کے تذکار ہوئے ہیں, اللہ ان کے ارواح اجساد قبور منور معطر فرمائے. جن دوستوں کے توسط سے طالب علموں کو یہ بیش بہا اور قیمتی نسخہ آج رات کو ملنے والا ہے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. طلب عزیز کو شکر نعمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس عاجز اور فقیر کے لیے کمال صحت, کمال شفا, کمال تندرستی اور سلامتی کی خصوصی دعا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ.